یہی ذکر الہی کے اللہ کے ذکر کے معنی. اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں اس طرح جاری و ساری ہو جس طرح کے سانس جسم کے اندر آتی ہے اور جاتی ہے, یہ وہ معراج ہے یا انتہائی آئیڈیل ہے کہ جو حاصل کرنے کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے, اگرچہ اس کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی جستجو اور طلب میں ہی اگر اور اس کی حصول کی جدوجہد میں ہی اگر زندگی بس گزر جائے اور بسر ہو تو وہ شاید ہمارے لیے بالکل کافی ہو. اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ ناگزیر اور ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے ہٹانے میں سرکشی اور بغاوت سے زیادہ ہماری فطرت میں دو بنیادی صفات ہیں کہ جو حصہ لیتی ہیں, اور ان دونوں صفات کو ہمارے سامنے اس قصے میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے جو پہلے انسان کی تخلیق کا قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. پہلی چیز بھول ہے, غفلت ہے, اور دوسری چیز عزم اور ارادے کی کمزوری. آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور نافرمانی کی اس لیے نہیں کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے تھے, بلکہ فنسی آدم, آدم بھول گئے. اور دوسری بات یوں فرمائی گئی کہ ولم نجد له عزما, اور ہم نے ان میں مضبوط ارادہ نہیں پایا. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے ہم کو اللہ کی راہ سے اور جس چیز کی اس نے ہم کو دعوت دی ہے اس کی جستجو اور طلب کی راہ سے ہٹاتی, اور ان دونوں چیزوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے. جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اور یاد کریں گے اتنا نسیان, بھول اور غفلت کا مرض دور ہوگا, اور جتنا ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھیں گے اتنا ہمارے عزم اور ارادے کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. یہ دراصل وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ذکر ہماری زندگی کا ایک لازمی جزء اور حصہ ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہی نجات پائے گا جو اس کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. الا من اتى الله بقلب سلیم, قلب سلیم وہ ہے جو سالم ہو, سلامتی کے اوپر ہو. اور یہ قلب جس کی اور مختلف تعبیریں قرآن مجید میں کی گئی ہیں, کہیں قلب منیب بھی کہا گیا ہے جو اللہ کی طرف رجوع رہنے والا ہو, یہ قلب اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اللہ کی یاد دل میں بھی ہو اور زبان پر بھی ہو اور عمل پر بھی ہو. پھر اگر آپ ایک اور پہلو سے غور کریں تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی یاد اس کو آتی رہتی ہے, اور اس کے ذکر کو کہ وہ بہانے بھی تلاش کر کے یاد کرتا ہے. قرآن مجید میں ایمان کی ایک واضح اور صاف علامت یہ بیان ہوئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ کے ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر جو ایمان لانے والے ہوں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اس کو یاد کرنے والے ہوں. چنانچہ والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات, وہ مرد جو کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں, یہ مومنین کی صفات میں سے دو صفات ہیں کہ جو بیان. پھر جہاں غفلت اور نسیان اور ارادے کی کمزوری وہ خرابیاں ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہیں, اور انسان کے ساتھ گناہ اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح کے پاؤں پر گرد لگتی ہے, تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے, یہ بھی بات حدیث میں بیان ہوئی, اور زنگ بھی لگتا ہے. اور اس جو داغ سیاہ لگتا ہے اس کا علاج بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اور دل پر اگر زنگ لگتا ہے تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. یہ بات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. جو لوگ عقل والے ہیں ان کی تعریف یوں بیان ہوئی ہے کہ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور مختلف آیات ہیں کہ جن کے اندر ذکر کی یہ ساری اہمیت واضح کی گئی. تزکیہ نفس کے لیے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, اپنے نشوونما اور ارتقاء کے لیے بھی یہی راستہ بتایا گیا ہے. ذکر اسم ربہ فصلى, جس نے اللہ کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی اسی نے اپنا تزکیہ کیا. اور جب جہاد درپیش ہو, دشمنوں سے مقابلہ ہو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کے دین کو غالب کرنے کا کام ہو, تو وہاں پر بھی یہی ہدایت دی گئی کہ جب تم دشمنوں سے ملو فإذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا, تو پھر تم جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس میں کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. اس لیے کہ ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں جیسا کہ ہم دیکھیں گے, اور ہر صورت ذکر کی جو ہے وہ اللہ سے قریب کر رہا ہے. بلکہ صادق بنانی رحمت اللہ علیہ نے دفعہ یوں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں مجھے یاد کر جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے. اور اس بات کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے, یعنی دل میں چپ چاپ خاموش, تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اور جب وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو پھر میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو انسانوں کی مجلس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ذکر انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے. اجتماعی ذکر کی جو صورت خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید نے ہماری زندگی میں سمو دی ہے وہ نماز با جماعت ہے. نماز با جماعت ذکر جہری کی وہ صورت ہے کہ جو فرض کر دی گئی ہے, اور پانچ وقت ہم کو اس ذکر کے حلقے میں حاضر ہونا ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے لازمی. ویسے اس ذکر کے حلقوں کی فضیلت احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے, اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں حلق الذکر کی فضیلت کا ایک پورا باب قائم کیا ہے. اس میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے راستوں میں وہ مجلسیں تلاش کرتے ہیں جہاں پر کہ اس کی یاد کی جاتی ہے, اور جب وہ کہیں اللہ کے بندوں کے کسی گروہ کو اجتماعی طور پر اپنے رب کی یاد میں مشغول پاتے ہیں تو پھر وہ فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ, جس چیز کی ہم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہے. اور پھر وہ اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں آسمان تک. اس کے بعد یہ حدیث بڑی طویل ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا پورا سوال جواب نقل کیا گیا ہے. ذکر کی مجلس میں ذکر خاموش بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کہ نماز با جماعت میں ہم خاموش بھی ذکر کرتے ہیں, اور ذکر جہری بھی ہو سکتا ہے, علانی آواز سے بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کہ نماز با جماعت میں تلاوت قرآن جو کہ ذکر کی بڑی اعلیٰ اور افضل صورت ہے, اور نماز کے بعد کا ذکر ہے جس کے بارے میں ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مدینے میں عورتیں نماز کے ختم کا وقت اس طرح سمجھ جاتی تھیں کہ ان کے کانوں میں ذکر کی آواز پہنچتی تھی جو نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلند کرتے تھے. اب اگر ہم ذکر کی اس اہمیت اور اس ضرورت کو طرح سمجھ لیں تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ذکر ہماری زندگی میں جاری اور ساری. ذکر کے معنی صرف زبان سے یاد کرنے کے نہیں ہیں، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اس میں وہ ذکر بھی شامل ہے کہ جو دل میں کیا جائے، اور وہ ذکر بھی شامل ہے کہ جو عمل سے کیا جائے. اور ہر وہ عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی ہدایت کے ماتحت، اس کے احکام کے مطابق کیا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، بڑے سے بڑا دینی کام اگر اللہ کے ذکر خالی ہو تو وہ دنیاوی کام ہے، اور بڑے سے بڑا دنیاوی کام اگر وہ اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ ایک خالص دینی کام ہے. تو یہ دراصل ذکر کی بہت بڑی جامع تعریف ہے کہ جس سے آپ اس کی اہمیت کو محسوس کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر ان تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، زبانی ذکر بھی، اور دل کا ذکر بھی، اور عمل کا ذکر بھی. یہاں میں تفصیل سے قرآن مجید کی آیات پیش کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بھی بغور مطالعہ کرے گا جہاں جہاں قرآن مجید نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بخوبی احساس پا لے گا کہ قرآن نے اس ذکر کو صرف زبان کے ذکر تک محدود نہیں کیا ہے. آخر میں بالکل اس کے ایک دلیل آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کروں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی لفظ کے وسیع مفہوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے جو جزوی مفہوم ہوتے ہیں وہ ہماری نظروں سے محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب نقشہ بہت پھیلتا چلا جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کے اندر ملنا شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ اللہ کے احکام کی تعمیل اور جہاد کو جب ہم نے ذکر قرار دیا تو ایسا ہوا کہ جو زبانی ذکر ہے اس سے کی طرف سے ایک لاپرواہی اور غفلت پیدا ہوئی. اور ویسے بھی عام طور سے انسان زبانی ذکر سے، لسانی ذکر سے، زبان سے اللہ کو یاد کرنے سے غافل رہتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک مختصر سا نصاب اپنے لیے بنا لے، اور اس نصاب کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ وہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت زبانی ذکر کے لیے وقف کرے گا، نماز کے علاوہ ان اذکار کے لیے جن کی تعلیم خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دی. یہ نصاب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور جو مختصر سا نصاب میں نے ترتیب دیا ہے آپ کے سامنے اس مجلس میں پیش کروں گا، وہ جیسا میں نے کہا تھا کہ میں نے صحیح احادیث سے ان کو اخذ کیا ہے، اور یہ کوئی بہت طویل نصاب نہیں ہے. زندگی بہت مصروف اور مشغول ہے، اور ہم کو اس کی فرصت بہت کم ہے کہ ہم بیٹھ کر لمبا اور طویل ذکر کریں. اور ویسے بھی جہاں تک میں نے مفہوم اور مزاج سمجھائے ذکر کا، میں سمجھتا ہوں کہ لمبے اور طویل ذکر کی ترغیب احادیث میں نہیں دی گئی. ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ گٹھلیاں اور کنکریاں جمع کر کے تسبیحاں لے کر پڑھتے تھے، کہ میرا خیال ہے کہ صحیح احادیث میں سے کسی حدیث میں بھی، شاید میرا علم بڑا محدود ہے، 100 سے زیادہ کسی ذکر کی تلقین اور تعلیم نہیں. اور اس کے بعد یہ مشہور واقعہ بھی احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی وقت نماز کے لیے نکلے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھ کر ذکر کے اندر مشغول ہو گئی. آپ دن چڑھنے کے بعد کوئی 10-11 بجے کے قریب جب گھر میں تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ ذکر کے اندر مشغول تھی. آپ نے کہا، میں نے تم کو جس حال میں چھوڑا تھا تم اسی حال میں ہو، تو میں نے تو اس دوران صرف 4 کلمے کہے ہیں، اور یہ 4 کلمات جو ہیں یہ سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختصر ذکر جس میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور آدمی اپنے کو اللہ کی بندگی کے اندر مشغول رکھے، وہ اس ذکر کے اوپر قابل ترجیح ہے کہ جس میں گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر اور گٹھلیوں پر اور تسبیحوں پر آدمی ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. میں سوال کے جواب آپ کو بعد میں دے. تو یہ جو ہے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ دراصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مختصر نصاب اس کی تعلیم کے احادیث کے اندر دی گئی ہے, اس کو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے, اس کے بعد پھر وہ اس ذکر کو اپنی پوری زندگی کے اندر سمو دے, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے بس سے سوار ہوتے بس سے اترتے کام پہ جاتے کام سے نکلتے کھانا شروع کرتے کھانا ختم کرتے, ان سارے اعمال کے اندر وہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی تکبیر اور دعائیں کے جو احادیث کے اندر تعلیم دی گئی ہیں ان کو وہ اختیار کرے, ان کے اندر وہ سمو دے. اور یہی دراصل اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم ہے کہ آدمی ہمہ وقت 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کلمات کے ذریعے اور دل میں اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کر اللہ کی طرف متوجہ کرے اور اس کو کثرت سے یاد کرے. ذکر جو نصاب کے میں نے تجویز کیا ہے, اور یہ نصاب کوئی شخص بھی اس سے بہتر نصاب بنا سکتا ہے, اس کو بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے, اس میں تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری احادیث سے اس میں سے ہر ایک کی فضیلت اور اس کی اہمیت پوری طرح ثابت ہے. پہلا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعض احادیث میں اس میں یحیی و یمیت و بیدہ الخیر کے الفاظ بھی آئے ہیں, لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میرا رجحان لازم کرنے کے لیے مختصر ترین کلمات اور مختصر ترین ذکر کی طرف ہے, اس لیے میں نے جو مختصر ترین الفاظ آئے ہیں انہی کو اختیار کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس کو 10 دفعہ کہا اس کو بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس میں اللہ کی توحید اور اسی کی حاکمیت اور اسی کے لیے ساری ہم اور ہر چیز کو اس کی قدرت کے اندر ہونے کا اعلان ہے, اور یہ بالکل وہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے تعلق کے اظہار کے لیے ضروری ہے. دوسرا جو ہے جس کو کہ اکثر آپ نے اپنے کلمات کے اندر بھی سیکھا ہوگا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے سارے کلمات کے بارے میں بہت ساری احادیث آئیں ہیں, اور مختصراً ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھ کو ہر اس چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں جن کے اوپر کے سورج طلوع ہو, گویا دنیا اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمہ مرغوب اور محبوب تھے. اسی طریقے سے اس میں سے جو الگ الگ الفاظ ہیں ان کی بھی فضیلت احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے. الحمدللہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تملا المیزان, وہ سارے میزان کو بھر دے گا, اور سبحان اللہ والحمدللہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھر جاتا ہے. اور تکبیر تو وہ چیز ہے کہ جس کی بالکل دوسری وحی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی گئی, ربک فکبر, اگرچہ تکبیر کے معنی بہت وسیع ہیں, اس میں کہ زبان سے اللہ اکبر کہنے سے لے کر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی کبریائی کے تحت لانے کی ساری جدوجہد شامل ہے. اس پر کہ حضور کی 23 سالہ زندگی گواہ ہے کہ جس طرح آپ نے ربک فکبر کا فریضہ انجام دیا, لیکن اس میں اللہ اکبر نہ بہرحال شامل ہے, اور یہ مسلمان کا اسی لیے شعار بن گیا ہے. تیسرا ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں, خفیفتان علی اللسان, لیکن میزان میں دونوں بہت بھاری ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور رحمان کو یہ دونوں بہت پیارے اور محبوب ہیں, محبوبتان علی الرحمان, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کیا میں تم کو وہ کلام بتاؤں, کہ جزو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تین اذکار جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے پورے تعلق کا احاطہ کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھا ذکر جو ہے وہ کوئی درود ہے جس کو کہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. درود کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کی تعلیم احادیث میں دی گئی ہے. اس سے زیادہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو کہ امت کے صلحاء اور بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے اختیار کیا ہے. بہت ہی مختصر ہو تو اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک وسلم یہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے. بہت لمبا کرنا چاہے تو نماز کا وہ درود کہ جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے اس کی دین کے خود نبی کریم علیہ السلام نے خود دی ہے وہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اور ایک مختصر سا درود کہ جو میں نے مختلف جگہ سے جمع کر کے بنایا ہے وہ یہ کہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اللہم صلی علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد ولا آلہ و صحابہ و بارک وسلم. یہ بڑا مختصر ہے. اس میں حضور کی ابدیت آپ کی محبوبیت آپ کی خلت آپ کا ہمارا سردار ہونا اس سب کا ذکر ہے. اور اس کے بعد یہ درود جو ہے یہ تھوڑے سے مدت میں کہا جا سکتا ہے. پانچویں چیز ہے استغفار. استغفار کی دعوت خدا کے ہر نبی نے دی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے تو الفاظ یہ ہیں کہ میں نے کھلے میں اور چھپے میں اور اعلانیہ اور ہر طرح اپنی قوم کو پکارا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں استغفار کے اوپر منحصر کی. استغفار کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر وقت چوکنے رہیں اور جہاں قدم بہکے اور لغزش ہو وہاں اللہ کی طرف رجوع کریں, اس کو یاد کریں, اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں, ڈھٹائی نہ کریں اور فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں. استغفار کے لیے بھی حدیث کے اندر آپ کو بہت سارے الفاظ کی تعلیم ملے گی, لیکن سب سے مختصر استغفار جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے وہ یہ قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کہو میرے رب مجھ کو معاف کر دے, میرے اوپر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم کرنے والا. یہ حکم جس سیاق و سباق میں آیا ہے وہ بڑا دلکش ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان فرمایا ہے سورہ المومنون کے آخری حصے میں. اس کے بعد پھر اس نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ تم وہ لوگ تھے کہ جب میرے بندوں میں سے ایک گروہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا تھا تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا ہے اس پوری سورت کو اور اس بیان کو اس بات پر وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو ذکر کے نصاب میں تو یہی استغفار بہت مختصر ہے اور شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ جیسا میں آگے بتاؤں گا اس کو میں اور دو تین استغفار ایسے ہیں کہ جو اگر آپ سیکھ لیں تو ان کی تاکید اور تعلیم احادیث کے اندر موجود ہے. آخری چیز جس کو میں نے نصاب کا جزو بنایا ہے وہ اللہم اجرنی من النار. اس کی تعلیم بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دی تھی کہ فجر کے وقت اور مغرب کے وقت سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقام اٹھنے سے پہلے یا منہ پلٹنے سے پہلے, مختلف روایات کے اندر مختلف الفاظ ہیں, جو آدمی 7 دفعہ یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ کی آگ سے بچنے کی بے چینی اور اس کی جنت کی طلب کے جو آگ سے بچنے کی صورت نہیں مل سکتی ہے, یہ دراصل وہ مقاصد اور ہدف ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمیشہ تازہ رہنے چاہیے اور ہماری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. 7 دفعہ صبح شام اس ذکر کو کرنے سے اللہم اجرنی من النار وہ پوری آخرت کی منزلیں ذہن کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں اور پھر ہمارے اندر وہ استعداد و قوت ہوتی ہے کہ جس سے ہم اس راہ سے ہٹ سکیں کہ جو راہ اللہ سے نافرمانی کی طرف اور اس کی آگ کی طرف لے جانے والی. یہ بھی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جس کو نصیب ہوتی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری، نافرمانی، کفر کی طرف جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح یہ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ احادیث میں تو یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ میری طرف سے ایک اضافہ ہے، لیکن میں نے اس اضافے کو مفید پایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آدمی اللہم اجرنی من النار کہے تو سفر آخرت کی جو مختلف منزلیں ہیں اس میں سے کسی ایک منزل کو تیزی کے ساتھ ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی منزل وہ ہے جب ہم دنیا کو چھوڑیں گے، جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک گروہ کا استقبال اس طرح ہوگا کہ اس کی پیٹھوں پر، ان کے منہ پر آگ کی مار ماری جائے گی اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کی آگ کا مزہ تھے۔ دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، جب دوسری دفعہ آپ کہیں کہ اللہم اجرنی من النار، تو ذہن میں آپ فوراً یہ سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ابھی چند منٹ کے بعد آپ قبر کے اندر لیٹے ہوں، اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے، کیاریوں میں سے کیاری اور باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تیسری منزل وہ ہے جب حشر میں ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک آدمی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس کی حدت سے اس کا دماغ کھولے گا، تو ہم اس کو اپنے ذہن میں یاد کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب جہنم پر سے گزر کر، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص اس پہ سے بہرحال گزرے گا، حتم مقضیہ، یہ بات بالکل حتمی طور پر طے کی جا چکی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالی ہم کو وہاں گرنے سے بچائے اور ہم کو جنت میں پہنچائے۔ اور پانچویں جو ہے خود جہنم کی جو تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی تفصیل اور کوئی بھی بیان ذہن میں تازہ کر کے اور پھر آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار۔ اور چھٹی دفعہ پھر یہ ہے کہ جہنم میں جہاں ایک طرف جسمانی عذاب کا ذکر ہے، وہاں پر اس عذاب کا بھی ذکر ہے کہ جو آدمی کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے گا، حسرت کا اور رنج کا اور اندوہ کا اور ذلت کا اور رسوائی کا اور اللہ کی رضا سے محرومی کا، یہ سارا عذاب ایک ہے جس کا تو بیان قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جس کا تعلق کے جسم سے زیادہ قلب سے، اور پھر آدمی اس کو یاد کر کے اور پھر کہہ سکتا ہے کہ اللہم اجرنی من النار۔ اور آخری دفعہ پھر آپ یہ سوچیں کہ وہاں جو کچھ پیش آنے والا ہے دراصل وہ آج اور کل جو میں نے کیا ہے یا سوچا ہے یا کہا ہے، دراصل میرا قول یا میرا فعل یا میری سوچ آگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اصل میں بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اب اس خیال سے اور اس قول سے اور اس بات سے اور اس عمل سے محفوظ رکھے کہ جو آگ میں لے جانے والا ہے۔ اس طریقے سے سات دفعہ میں، اگر آپ سات دفعہ، اور اس میں بہت وقت نہیں لگے گا اگر آپ اس کو ایک دفعہ کرنا شروع کر لیں، دو تین منٹ میں آپ کے سامنے آخرت کے پورے سفر کی منزل صبح بھی تازہ ہو جائے گی اور شام کو بھی تازہ ہو جائے گی۔ یہ ہے ذکر کا نصاب۔ اب اس کو بہت ہی مختصر اگر ہم کرنا چاہیں تو دس مرتبہ لا الہ الا اللہ، دس مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد دس مرتبہ درود، اور سات دس مرتبہ استغفار، اور سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار۔ اس میں مشکل سے آپ کو پانچ یا سات منٹ لگیں گے، اور اگر آپ پوری توجہ سے کریں تو یہ صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر کے اپنی زندگی کا جز بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر سوائے ارادے کے اور کوشش کے اور کوئی چیز درکار نہیں، اس لیے کہ نماز سے اٹھ کر سلام پھیر کر ہم جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو پانچ سات منٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں کہ جو وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آج کل کی مشینی زندگی میں یہ بات بڑی مشکل ہو کہ آدمی سلام پھیر کر اور پانچ سات منٹ بھی مصلے پر بیٹھا رہے، تو مغرب میں آپ صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد اللہم اجرنی من النار سات مرتبہ اور پہلا دس مرتبہ، اتنا بھی اگر آپ دو تین منٹ کے اندر کہہ لیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہونا چاہیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں اس میں سے ہر کلمے کو ایک دفعہ کہوں گا. آپ میں سے جیسا میں نے کہا بہت سو کو یہ یاد ہوگا, لیکن یہ مجلس تعلیم کی مجلس ہے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا. اس کے بعد پھر آپ میرے ساتھ اس کو دہراتے جائیں ایک ایک کلمے کو, اور نہ اسے کہیں نہ بہت آہستہ کہیں لیکن ہلکی سی آواز کے ساتھ کہیں تاکہ سب مل کر کر سکیں. اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اس طرح جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے, یہ مجلس اس طریقے سے ذکر کی ایک مجلس بن جائے. اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے اس مجلس سے اٹھ کر واقعی اس نصاب کو اپنے اوپر لازم کریں گے یا اس کی پابندی کریں گے. تو کم سے کم آپ نے جو کچھ سنا ہے اس پر ایک دفعہ تو آپ کا عمل ہو جائے گا, اس لیے کہ سننا اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ بڑے وبال کی سبب ہے. میرا بھی عمل ہو جائے گا کہ اس لیے میں نے اتنی باتیں کہی ہیں, آپ کا بھی عمل ہو جائے گا کم سے کم ایک دفعہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. تو میں کہوں گا اور آپ میرے ساتھ اس میں شرکت کریں, اور تھوڑی سی بلند آواز سے, لیکن زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں. یہ سب قرآن میں ہے کہ نہ بہت اونچی کرو آواز اور نہ بالکل خاموش کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 رزقت وانت خير الراحمين، رزق خير وارحم وانت خير الراحمين، رزق خير وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اجرني من النار، 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 اللهم اجرني من النار.
اس میں ہم کو دس منٹ لگے جب تم کہہ رہے ہو اور آپ دہراتے گئے. اگر آپ اس کو آج خود کریں تو مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے، اور فجر اور مغرب کے بعد جیسا میں نے کہا، اگر نماز کے فوراً بعد ممکن نہ ہو تو مسجد آتے جاتے کسی وقت پانچ منٹ یکسو ہو کر اگر آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ مختصر سا نصاب ہے کہ جو آپ کی زندگی میں کم سے کم دو وقت اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ ان احادیث کے ثواب کا بھی مستحب بنائے گا کہ جن احادیث کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میرا رجحان مختصر سے مختصر نصاب کی طرف سے، جس کو کہ آج کی مصروف زندگی میں اختیار کیا جا سکے. آپ میں سے جن کو احادیث کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ کا بھی ذکر حدیث میں ہے، جس میں نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے ایک حدیث میں دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کا بھی ذکر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ایک دفعہ اگر شوق ہو جائے تو آپ خود معلوم بھی کر سکتے ہیں اور اختیار بھی کر سکتے ہیں. اس میں تین کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں. ایک ہے کتاب الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، معلوم نہیں کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں اذکار اور دعوات اور دعائیں سب پر بہت اچھا مجموعہ ہے. دوسری کتاب جو ہے وہ حسن حسین ہے، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، جس کو کہ آپ حاصل کر کے اس میں ساری احادیث اور اذکار کی تفصیلات موجود ہیں. تیسرا اذکار مسنونہ ہے کہ جو اردو میں آپ کے عام طور سے موجود ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ پڑھیں تو پھر مزید حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ چاہے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اتنا مختصر سا ذکر بھی پابندی کے ساتھ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش اور ہنر ارادے سب کی ضرورت پڑے گی. استغفار میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں نے بہت ہی مختصر ترین استغفار جو قرآن مجید میں ایک بڑے مؤثر سیاق میں بیان ہوا ہے وہ اس نصاب میں شامل کیا ہے. لیکن دو استغفار کی تعلیم حدیث میں دی گئی ہے کہ جس کو اگر آپ سیکھ سکیں بعد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنے لیے بڑا مفید پائیں گے. ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت آسان ہے. استغفر اللہ کا لفظ آپ جانتے ہیں، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس کو کہے، کسی حدیث میں ایک دفعہ کا لفظ ہے، کسی میں تین دفعہ کا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے. اور دوسرا سید الاستغفار ہے، کہ سارے استغفاروں کا جو سردار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، جہاں تک میری استطاعت میں ہے میں تیرے عہد اور وعدے کے اوپر قائم ہوں، اور جو کہ تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں مجھے ان کا اقرار ہے، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں مجھے ان کا بھی اقرار ہے، اور تیرے گناہ معاف کر دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. یہ جو ذکر کا نصاب ہے اس پر آپ اکتفا نہیں کر سکتے، تو جیسا میں نے شروع میں کہا پھر آسن میں پھر میں اس بات کو کہوں گا کہ اصل جو چیز مقصود اور مطلوب ہے وہ یہ کہ اللہ کی یاد آپ کی زندگی میں جاری و ساری ہو, اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر سمو دیں. اور اس کے لیے آپ جس بات کو مفید پائیں گے وہ یہ ہے کہ کسی مقررہ وقت کے علاوہ بھی جیسا میں نے عرض کیا تھا, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بس میں سوار ہوتے, بس میں آپ دیکھیں گے اکثر آپ کھڑے ہو کر جاتے ہیں یا بیٹھ کر جاتے ہیں, آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے, نہ آپ کی زبان کچھ کرتی ہے نہ آپ کا دماغ کرتا ہے نہ آپ کچھ سوچتے ہیں, تو اس وقت میں آپ کیوں نہیں اللہ کو یاد کر سکتے. اور جب آپ دنیا کے کام کے اندر مشغول ہوں اور اس سے اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کی طرف متوجہ کریں تو اس کا نفع آپ اپنے دل اور اعمال کے لیے بہت کثیر پائیں گے. کبھی آپ اللہم انت ربی لا الہ الا انت کہہ لیں, کبھی آپ اللہم رب تفضلی کہہ لیں, جو بھی جس طرح بھی ہو, کبھی استغفار, کبھی اس کی تکبیر, کبھی اس کی تسبیح, کبھی اس کی حمد, کبھی اس کی تحلیل, بس یہ کہ آپ وقفے سے جب دیکھیں کہ آپ بالکل ہی بھول چکے ہیں اور پھر اس بات کو تازہ کر لیں تو اس سے ایک اور بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. قرآن مجید کے اندر بار بار پلٹنے والوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے, جو مسلسل اللہ کی یاد میں مشغول رہے یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں, صرف فرشتے کرتے ہیں. لیکن مومن کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور بار بار لوٹتا ہے اور بار بار اس کو یاد کرتا ہے. اس طریقے سے آپ ان لوگوں کے سب کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور پلٹتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز جس سے آپ اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر سمو سکتے ہیں, وہ اگرچہ بہت معروف اور عام بات ہے لیکن اگر آپ اپنا احتساب کریں تو ہم اور آپ سب اس کی پابندی بہت کم کرتے ہیں, اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. ایک تربیتی پروگرام میں جس میں 15 رفقا شریک تھے, کھانا شروع ہوا اور کھانا شروع ہوتے ہی میں نے کہا اچھا آپ میں سے سب بتائیں کہ کتنوں نے بسم اللہ کہہ کر شروع کیا ہے, تو اس میں سے صرف 3 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا. تو یہ حال کوئی ایک ہی پروگرام کا نہیں ہے, بلکہ آپ خود اگر زندگی کا جائزہ لیں گے تو جہاں جہاں ہم کو بسم اللہ کہنا چاہیے اس سے بھی اللہ کی رحمت اور اس کا نام, اس کا ذکر اسم رب ہی کی تعمیل ہو جائے گی, اور اس سے بھی اللہ کا ذکر جو ہے ہماری زندگی کے اندر سمو سکتا ہے. اس سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ سارا ذکر آپ زبانی کریں تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ کا دل غافل ہو, جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ زبان کم سے کم اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے اور قلب کو حاضر کرنے کی خاطر زبان کے ذکر کو ترک کرنا نقصان کا سودا ہے, لیکن زبان کے ذکر کے کی حضوری اللہ کی طرف توجہ اگر ہو تو پھر دراصل یہ ذکر جو ہے وہ دل کی آبیاری کے لیے اور دل کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اور ایمان کے جذبات کو تازہ رکھنے کے لیے مفید ہوگا. پھر یہ وہ سیکل ہوگا جو دل کے زنگ کو صاف کرے گا, اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دراصل یہ تو جنت کے پھل ہیں اور جنت کی کیاریاں ہیں, اور جنت کے پھل اور جنت کی کیاریوں کے بارے میں کہا گیا ہے کلہا دائم و ذلہا, اس کا مزہ اور اس کے پھل اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے. تو اگر آپ دل کا حضور بھی ہو تو پھر دراصل اس دنیا کے اندر بھی آپ اس جنت کی ابدیت کے کچھ مزہ چکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایمان تازہ اور سرسبز رہے. اور بالکل آخری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا ذکر زبان سے بھی ہے, ذکر دل سے بھی ہے اور ذکر عمل سے بھی ہے. اور اعمال میں جو ذکر ہے اس میں جس ذکر کی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جو دعوت اور جہاد اور شہادت حق کے اوپر منحصر کیا گیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ ان معنوں کے اندر قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں کلمہ حق جاتے ہوئے دعا کی تھی تو یہی کی تھی کہ نسبح کا کثیرم و نذکرہ کا کثیرہ, تاکہ ہم کثرت کے ساتھ آپ کی تسبیح کریں اور کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کریں. اور قرآن مجید میں بھی جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو دن میں دعوت کی شکل کو میرے فہم کے مطابق ان لک فی النہار سبھن طویلا کہا گیا ہے, کہ دن میں تسبیح کا طویل شکل ہے کہ جو آپ کو دعوت میں آتی. فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, مجھے یاد رکھو اور یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے میری نظر میں اس کی تعبیر سوائے شہادت حق کو جہاد کے فریضے کے اور دوسری مشکل سے ہو سکتی ہے. سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کو شہادت حق کے منصب سے ہٹایا گیا, اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا, اس کے بعد اس کے اوپر شہادت حق کی ذمہ داری ڈالی گئی, اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا اس کی تاکید اور اس کے اہتمام کے لیے, اس کے فوراً بعد یہ آیت آئی کہ فسترونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اور اس سے متصل جو آیت آئی وہ آئی کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر و صلاح سے مدد مانگو, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, ہم تم کو خوف و نقصان و جان و مال کے زیادہ سے آزمائیں گے. اور پھر اس سے متصل جو آیت آئی اس نے ان لوگوں کو جو اللہ کا کلام رکھتے ہوں اللہ کی ہدایت رکھتے ہوں اور اس کو چھپا کر بیٹھ جائیں ان کے اوپر لعنت کا ذکر کیا گیا. جو اس سیاق کو پڑھے گا وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں پر فسترونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون کے ابتدائی اہم معنی جو ہیں وہ شہادت حق اور دعوت اور جہاد کے فریضے کو انجام دینے کے, اور دراصل اس ذکر کا پورا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قلب کے اندر وہ قوت پیدا ہو, ہمارے ایمان میں وہ تازگی ہو, اور ہمارے اندر وہ استعداد اور طاقت ہو جس ہم کام کو سر انجام دے سکیں. اور میں اس مجلس کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے پر ختم کروں گا کہ جب آپ نے طویل عرصے تک اپنے ساتھیوں کو تہجد اور ذکر کی تعلیم کے بعد جہاد کے لیے پکارا اور ان سے کہا کہ اب وہ ورزش کریں اور تیر اندازی سیکھیں اور گھوڑوں پر مالش کریں, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جو نور کے پہلے ذکر و تہجد میں تھا اب وہ نور نظر نہیں آتا. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے تھیں کہ جو تیاری کی جا رہی تھی کہ جہاد کیا جائے, اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے, اللہ کی کبریائی کو دنیا کے اندر غالب اور نافذ کیا جائے. لیکن اس کے لیے جس قلب کی ضرورت ہے, جس ایمان کی ضرورت ہے, جس حوصلے کی ضرورت ہے, جس ہمت کی ضرورت ہے, جس طاقت اور استعداد کی ضرورت ہے, ایسے ایمان کی جو کبھی ٹھنڈا نہ ہو اور کبھی سرد مہری کا شکار نہ ہو, اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم ہر ساتھ اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کو یاد کریں اور اس کی یاد کو اپنے دل میں بھی, زندگی میں بھی اور عمل میں بھی جاری و ساری کریں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
Visit tazkir.org.